مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ صاحب، ایشیا سے لے کر افریقہ تک، یورپ سے لے کر مشرق وسطی تک اور امریکہ سے لے کر مشرق بعید تک، جس طرف بھی دیکھو سیکیورٹی سے متعلق خطرات نظر آتے ہیں۔ ان ملکوں میں بھی جہاں بظاہر دہشت گردی کے خطرات بہت کم ہیں، لوگوں میں ایک نامعلوم سا خوف پایا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ریستورانوں میں جائیں، مالز پر شاپنگ کرنے جائیں، ہوائی جہازوں میں سفر کریں یا کاروں میں کسی شہر کی سڑکوں پر گھومیں، ایک نامعلوم سے خوف کے احساس سے دوچار نظر آتے ہیں۔ عدم تحفظ کا احساس کہ نہ جانے کب، کہاں اور کیا ہو جائے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں ہو رہی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان کوششوں کا وہ نتیجہ نہیں نکل پا رہا جو نکلنا چاہیے۔ القاعدہ ہو، طالبان ہو، داعش یا آئی ایس ہوں یا بوکو حرام، ان کے ظلم، جبر، بے گناہوں کو مارنے، بموں کے دھماکے کرنے اور خوف کی فضا پیدا کرنے کی کارروائیوں نے لوگوں کو عدم تحفظ کے احساس مبتلا کر دیا ہے۔ ان سے نمٹنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں خاطر خواہ کامیابیاں کیوں نہیں ہو رہی اور اس عفریت کے خاتمے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے؟ آج اس پروگرام میں ماہرین سے ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے۔
اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سنگین شاہ صاحب، کنگز کالج لندن سے ان کا تعلق ہے، اور ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ، ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہیں، پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں، خوش آمدید دونوں صاحبان کو۔ سنگین شاہ صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے ہے، کل آپ سے میری گفتگو ہو رہی تھی اس سلسلے میں کہ جو ایک بین الاقوامی سطح پر عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے اور جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جس قدر ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، مثلا آج بھی لیبیا کے اوپر داعش کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں ایجپشن فورسز نے، جہاں انہوں نے 21 آدمیوں کو سلاٹر کر دیا، تو اس سے خوف کا جو پیغام جاتا ہے اسے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر جو خوف کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ جہاں تک اس خوف کی فضا کو ختم کرنے کا تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے جو ہمیں تھریٹ مل رہا ہے یا جو کہ ہماری زندگی کو یا ہماری املاک کو جس چیز کی طرف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اگر وہ اندیشہ دور کر دیا جائے اور وہ سورس یا اس تھریٹ کا جو سورس ہے اس کو ہٹا دیا جائے، تو پھر اس خوف سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو جس خوف جو ہے یہ ریئیکشن ہے اس تھریٹ کا جو کہ ہمیں باہر سے مل رہا ہے، تو اگر ہم بجائے اس کے کہ ہم ریئیکشن کے اوپر دیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس تھریٹ کو کس طرح ریموو کریں جو کہ ہمیں باہر سے مل رہا ہے۔
جی ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ، یہ فرمائیے، آپ کا انٹرنیشنل سیکیورٹی آپ کا خاص سبجیکٹ ہے، کہ آج جو فضا دنیا میں بنی ہوئی ہے وہ، یعنی اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں دہشت گردی ہوتی تھی، لوگ وہاں نمٹ لیتے تھے اس سے، آج پوری ایک عالمی سچویشن ایسی بن گئی ہے گلوبل لیول کے اوپر کہ خوف کا احساس ہوتا ہے، یہ کیوں ہے ایسا اور یہ کب سے ایسا ہو رہا ہے؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
یہ جو خوف ہے نا، یہ دیکھیں ٹیررزم کا فینومنا ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا اور گلوبل ورلڈ دیکھیں اور آج سے 50 سال پہلے کا دیکھیں، تو ڈرائنگ روم وارفیئر کا رواج نہیں تھا۔ اب ٹیررزم کا ایک بروٹیلٹی کا ایکٹ اگر سینکڑوں میل دور یا ہزاروں میل دور بھی کسی ملک میں ہوتا ہے، تو وہ ٹی وی کے ذریعے فوراً عوام تک، پوری دنیا کے عوام تک پہنچ جاتا ہے، اور جو ٹی وی نہ دیکھیں اور وہ اس کو اس ٹائم پہ ٹی وی نہ دیکھ رہے ہوں، وہ اسی خوف اور اسی بروٹیلٹی کے ایکٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ اپنے کنوینئنٹ ٹائم پہ، جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہو۔ اور اس طرح جو تھریٹ ہے، جو خوف ہے، وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور بچے سے لے کے بوڑھے تک اس کے اثر کے اندر آتا ہے۔ تو ہم، ظاہری بات ہے، ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا ہے، نمبر ایک خوف اور نمبر دو خوف کی تشہیر۔ نمبر ایک ظلم، نمبر دو ظلم کی تشہیر، اور اس تشہیر سے میں، آپ، ہم سب سات سمندر پار ڈیلی بیٹھے ہوئے ہم سب اس سے متاثر ہوتے ہیں. آج کل کے جو خوف اور ڈر کے فینومناز ہیں وہ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہماری کوئی سرٹن آئیڈیالوجی ہے, ہمارا کسی ایشو کے اوپر کوئی اپنا نقطۂ نظر ہے تو ہم انڈر تھریٹ ہیں. اگر وہ نقطۂ نظر تشدد پسند عناصر کو قابل قبول نہیں ہے, اور یہ میسج, یہ پیغام پاکستان سے لے کے امریکہ تک, امریکہ سے افریقہ تک, افریقہ سے یورپ تک, ہر جگہ سیم لیول اور سیم انٹینسٹی پہ جا رہا ہے. بلکہ کئی مرتبہ جب یہ ریپیٹ ہوتا ہے ٹی وی پہ, کنسسٹنسی ہے اس کے دکھانے میں, اس کو آپ اس کے پھر آپ انالیسس کرتے ہیں. میں ایک مثال دوں گی کہ پاکستان میں بھی بڑا انفارچونیٹ جو پشاور میں چھوٹے بچوں, سکولوں کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کا ایکٹ ہوا, اس کے اثرات یا اس کے خوف سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سات سمندر پار بیٹھا ہوا بچہ جو انٹرنیٹ پہ ان تصویروں کو ایکسس کر رہا ہے, یا وہ کہیں اور بیٹھا, کیا وہ نہیں اس سے متاثر ہوا؟ یا جب امریکہ میں یہ گن وائلنس کے ایکٹ ہوتے ہیں سکولز میں, تو کیا ہمارے پاکستان کے سکول میں بیٹھا ہوا بچہ نہیں سوچتا کہ کس طرح گن وائلنس اور گن کے ذریعے اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں خوف اور تشدد تو انسان نے, میرا خیال ہے جب سے ہسٹری بنی ہے, ہم شروع ہوئی ہے انسیپشن آف ہسٹری, ہم تشدد کی طرف مائل رہے ہیں انسان, مگر اس تشدد کی اس قدر تشہیر نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ سے اینڈ دین آل دیز یہ جو ٹرانس نیشنل اور ٹرانس بارڈر ٹیررزم ہے, جس میں جس طرح پرانے زمانے میں مافیاز ہوتے تھے, ڈرگس کے مافیا ہوتے تھے جو کوئی ہر مختلف ملک میں آپریٹ کر رہے ہیں, پھر ان کا اپنا ایک الائنس ہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا میں ڈرگ پھیلا رہے ہیں, اسی طرح اب یہ تشدد کے مافیاز ہیں, اب یہ انتہا پسند آئیڈیالوجی کے مافیاز ہیں جو اپنے اپنے حصے کا کام اپنے اپنے گیون دیے گئے ملک میں کر رہے ہیں, اور اس کے کہیں ان کے نام مختلف جگہوں پہ چینج ہو جاتے ہیں, مگر ان کی آئیڈیالوجی, ان کا آبجیکٹو اور ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ سیم ہے عوام, اور ان کا آبجیکٹو سیم ہے, عوام کو ڈرانا, حکومتوں کو مجبور کرنا, اور اس ساری جنگ میں نقصان بھی عام آدمی کا ہو رہا ہے, اور عام آدمی تک یہ پیغام بھی پہنچ رہا ہے کہ تم نے ہماری بات, کیونکہ یوں کہ جتنے عناصر ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ پیرلل گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں عوام حکومت کو نہ فالو کریں, حکومت کی بات نہ مانے, بلکہ اس پیرلل گورنمنٹ جس کی بنیاد اور جس کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے خوف کی وجہ سے اس پیرلل گورنمنٹ کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں, اور انفارچونیٹلی ہماری سویلائز سوسائٹی, ہمارے ذمہ دار افراد, ہماری پڑھی لکھی کمیونٹی اس ایشو کو کرٹیکلی انالائز کرنے سے قاصر ہے, اور نہ صرف قاصر ہے, اور جو ہماری ڈیسیژن میکنگ ہے وہ اس ایشو کو پراپر ڈیسیژن کے تحت ایڈریس کرنے سے قاصر ہے ابھی تک, کیونکہ یہ ایک بدلتا ہوا فینومنا ہے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ بدل رہا ہے, جو ہیومن سویلائزیشن کی گروتھ کے ساتھ چینج ہو رہا ہے, اور جس رفتار سے یہ اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں اور اس کو سوفسٹیکیشن کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں. اب آپ جسٹ مطلب آپ سوچیں کہ ایک انتہا پسند بندہ جو کہ بات کرتا ہے میڈیویل ٹائمز اور غاروں کے اور پتھر کے زمانے میں واپس جانے کی, اور وہ جو آئیڈیالوجی پھیلاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سویلائز دنیا اور آج کے معاشرے سے نکل کے پھر آپ تشدد اور پرانے زمانے کے اس میں چلے جائیں, وہ انٹرنیٹ کے ایکسپرٹس ہیں, وہ ان کو بالکل پتا ہے کہ انہوں نے کیسے کس طرح کہاں کیا چیز اپلوڈ کرنی ہے, کس ٹائٹل پہ کرنی ہے, میڈیا وارفیئر کیسے لڑنی ہے, اور میڈیا کے ذریعے اب جس طرح جب یہ لوگ اپنی چیزیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کا کون ہے آبجیکٹو؟ ان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے یوتھ تک اس ذریعے کے ذریعے پہنچنا ہے, انہوں نے بوڑھے لوگوں تک, انہوں نے گھر میں بیٹھے لوگوں تک ٹی وی کے ذریعے پہنچنا ہے. تو آپ ان کی یہ دیکھیں کہ ایک طرف ان کی اپنی آئیڈیالوجی میں کہ ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ یہ دنیا اور یہ طرز زندگی تیاگ دی, اور دوسری طرف ان سب کو پتا ہے کہ اسی طرز زندگی کو کیسے استعمال کرنا ہے ہمیں مزید خوف زدہ کرنے کے لیے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ ابھی جو بات ڈاکٹر صاحبہ نے کہی ہے یہ بڑی قابل ذکر اور بڑی قابل غور بات ہے, لیکن ایک سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ اس وقت جو ٹیررزم ہم کو نظر آ رہا ہے وہ کتنی فارمز میں ہے, اسے کتنی قسمیں ہیں؟
جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے اس کو اس کی کلاسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک چھوٹا گروپ وائلنس یا ایکٹ آف تھریٹس کے ذریعے وائلنس یا تھریٹ آف وائلنس کے ذریعے ایک بڑے گروپ کے اوپر اپنی سیاسی منشا تھوپے. یہ ایک ٹپیکل ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے کہ چھوٹا گروپ جو کہ اس کے کچھ اپنے سیاسی مقاصد ہیں وہ ان سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس تشدد کے ذریعے وہ بڑے گروپ کو اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے کہ وہ چھوٹے گروپ کی سیاسی جو ان کی وہ سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو مانے. کیونکہ اگر یہ چھوٹے گروپ چھوٹا نہ ہوتا اور یہ بڑا گروپ ہوتا تو پھر تو اس کو تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ ڈیموکریسی یا کسی اور سسٹم کے تھرو یا پھر ایون سڑکوں پہ آ کے اگر ڈیموکریسی نہ بھی ہو تو ایک ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں لوگ سڑکوں پہ آ کے بھی اس سے اپنی بات منوا لیتے ہیں جیسے کہ مصر میں ہوا اور کئی اور ملکوں میں جو ہم نے قریبی دنوں میں دیکھا ایسا ہوا. تو ہمیشہ ایک چھوٹا گروپ جو کہ بڑے گروپ کے اوپر اپنے سیاسی مقاصد منوانا چاہتا ہے تو وہ پھر تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس تشدد کے راستے کے ذریعے وہ اپنے مقاصد منواتا ہے. اس وقت تو اگر ہم ایک بنیادی طور سے دیکھیں تو ٹیررزم از اے وے آف کمیونیکیشن, ایک لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. یہ کمیونیکیشن دو طرح کی ہو سکتی ہے, ایک تو آپ ایک بڑے گروپ یا اپنے جو مد مقابل بڑا گروپ ہے اس کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور یہی ٹیررزم جو ہے آپ اپنے گروپ کے جس کی مقاصد کے لیے آپ لڑ رہے ہیں اس کو ابھارنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ اگر ایک چھوٹا گروپ جو کہ اسلام کی نام کے اوپر بنا ہے اور اسلام کو اسلام کی دفاع کے نام کے اوپر بنا ہے اور وہ اسلام کے نام کے لیے یا اسلام کی دفاع کو بہانہ بنا کر ایکٹ آف ٹیررزم کرتا ہے اور ایک بڑے گروپ کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ بڑا گروپ آ کے اس چھوٹے گروپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کو غصہ دلاتا ہے اور بڑا گروپ آ کے چھوٹے گروپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, تو اس طرح وہ چھوٹا گروپ جو ہے اس نے اپنے بڑے گروپ کو بھی اس سارے کھیل میں ملوث کر لیا. اس کی ایک مثال 9/11 ہے, جس طرح کہ القاعدہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ذریعے انہوں نے امریکہ کو نکالا اور امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور عراق کے اوپر حملہ کیا جو کہ خیر 9/11 کے ساتھ ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ نہیں تھا, مگر اس سیناریو میں انہوں نے عراق کے اوپر بھی حملہ کیا. اور اس طرح ایک القاعدہ کا چھوٹا سیاسی مقصد جو ہے ایک ساری اسلامک امہ کا مقصد ایک طرح سے بن گیا اور انہوں نے کافی حد تک, پھر بھی ایک مائنورٹی ہے مگر پھر بھی انہوں نے کافی حد تک جو اسلامی امہ میں لوگ تھے ان کو ابھارا اور ان کو ان کے جذبات کو ابھارا اور انہوں نے امریکہ کے مد مقابل ان کو لا کے کھڑا کر دیا. تو جہاں تک گلوبل ٹیررزم ہے یہ اب نیا فینومینن ہے اور جیسے کہ آپ کے پچھلے مہمان نے کہا یہ صرف ماس میڈیا کے ذریعے ممکن ہوا ہے. اب اس سے پہلے جو کہ ٹیررزم ہوتی تھی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 100 سال بعد اگر ہم دیکھیں یہودیوں میں جو ٹیررزم تھی سکاری کے نام سے جانا جاتا تھا ان کا ایک گروپ وہ بھی ایکٹ آف ٹیررزم کرتا تھا, ان کے پاس ایک چھوٹا سا خنجر ہوتا تھا وہ جا کے کسی رومن افسر کو مار دیتے تھے اور اس کے ذریعے وہ رومنز کو انہوں نے ابھارا کہ وہ یہودیوں کے اوپر حملہ کریں اور پھر اس کے بعد یہودیوں اور رومنز کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی. تو یہ ایک مثال وہاں سے لے کر اگر آپ دیکھیں جو کہ تقریباً 2000 سال پرانی مثال ہے, اب تک ساری پچھلی ہسٹری میں ہمیں گاہے بگاہے ٹیررزم نظر آتی رہی ہے, مگر جہاں کبھی بھی ٹیررزم ہوئی ہے آج سے پہلے وہ ایک اسپیسیفک اور ایک مخصوص دنیا کے اس حصے میں یا اس قبیلے میں یا ایک مخصوص پاپولیشن تک محدود رہی ہے, مگر آج تک کی ٹیررزم جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اسپیشلی انٹرنیٹ کے ذریعے کیونکہ یہ انکنٹرولڈ میڈیا ہے اس کے ذریعے اس نے ساری دنیا میں جہاں بھی اس گروپ کے یا اس آئیڈیالوجی سے یا اس مذہب سے یا اس سیاسی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں تک ان کا مقصد پہنچ جاتا ہے.
جی ہمیں جوائن کیا ہے سراج وہاب صاحب نے, سینئر ایڈیٹر ہیں عرب نیوز کے, جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں. سراج وہاب صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے گلوبل ٹیررزم کے بارے میں اور خاص طور پہ اس حوالے سے کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل گروپ ہیں, اس لیے کہ بدقسمتی سے اس وقت جتنے بڑے ٹیررسٹ گروپ آپ کو نظر آتے ہیں چاہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہو, بوکو حرام ہو, القاعدہ ہو, طالبان ہو, سب کا نعرہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہے اور اسلام کی بات کرتے ہیں وہ, تو اسلام کے اس حوالے سے کیا یہ پورے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں یا یہ اپنے ایک مخصوص آئیڈیولوجی کو تھوپنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر عرب ممالک سعودی عرب میں یا دوسری جگہوں پر اس بارے میں کیا تاثرات پائے جاتے ہیں؟
دیکھیں بہت بے چینی ہے جعفر صاحب, بہت بے چینی ہے یہاں عرب ممالک میں اور پوری مسلم دنیا میں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پورے اسلام کو بالکل ہائی جیک کر لیا ہے, اور وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ تو نہیں جانتے ہیں کہ یہ صحیح اسلام کیا ہے, اور تو یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اس لیے کتنا کنفیوژن ہے کہ یہ لوگ جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, یہ جو جس طرح سے ذبح کر رہے ہیں, اس کے پیچھے لکھا ہوا ان کے بینر پہ لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ اکبر قتل کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں, تو لوگوں کے اندر ایک اتنا جو ہے وہ ایک امیجز ایسے سپر امپوز ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے کہ سب مسلمان جو ہے اسے ملوث ہے. بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ عرب دنیا کے اندر تو کوئی بہت زیادہ مائنورٹیز ہے نہیں, تو یہاں پہ مائنورٹیز کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ, یہاں کی حکومتیں, یہاں کے انٹلیکچوئل, یہاں کے علماء کتنی بڑی تعداد میں اس یہ جو فتنہ ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں خطبوں, اپنے خطبے میں, نمازوں میں اور مساجد میں. یہ تمام سارے ایک پورا کیمپین جاری ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ جو جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور یہ خوارج ہیں, یہ باغی لوگ ہیں, یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ تمام ساری چیزیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں اور لوکل لینگویجز میں کہی جا رہی ہیں. لیکن ابھی جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ وہ تمام ساری چیزیں بہت زیادہ شائع ہو رہی ہیں جو بہت زیادہ سینسیشنل ہے. یہ وہ سینسیشنل چیزیں ہیں جو ٹریڈیشنل میڈیا میں کبھی بھی نہیں چھپی یا کبھی بھی اس کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملا, لیکن انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ تمام ساری سینسیشنل چیز جو بالکل غلط, صحیح ہے, جو بھی ہو, اس کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, اور یہ پلیٹ فارم کے دیکھنے والے اور اس کو ایکسس کرنے والے لاکھوں کے بلین کی تعداد میں لوگ ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ مشکل اس میں پیش آ رہی ہے. سعودی عرب میں, یہاں پر خلیج ممالک میں اتنے اخبارات اگر آپ دیکھیں, ٹیلی ویژن چینل اگر آپ دیکھیں, تو مفتیوں سے لے کے علماء سے لے کے سینئر اسکالر سے لے کے اکیڈمک سے لے کے تمام سارے لوگ جو ہے ایک اتنا زبردست ڈسکورس یہاں پہ اس وقت جاری ہے کہ ان لوگوں کے خلاف, یہ جو اسلامک اسٹیٹ کے نام سے جو ہیں یا داعش ہیں یا دوسرے تمام سارے لوگ ہیں, ان کے خلاف ایک زبردست جو ہے ڈسکورس چل رہا ہے کہ ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, کس طرح ان کو روکا جائے. اس لیے کہ ایک بات صاف ہے کہ ان کا سولوشن جو ہے وہ ملٹری سولوشن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 9/11 کے بعد 2005 میں سعودی عرب پہ کئی سارے یہاں پہ اٹیکس ہوئے, القاعدہ یہاں پر القاعدہ کا جو تھریٹ تھا وہ یہاں پر نمودار ہوا اور انہوں نے کئی سارے ہاؤسنگ کمپاؤنڈز پہ اٹیک کیا. تو اس کے بعد یہاں پہ سعودی عرب میں ایک تو ملٹری سولوشن تو تھا, وہ جو ملٹری مائٹ جو تھی وہ تو استعمال کی گئی, لیکن اس کے علاوہ سعودی عرب نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا. اس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں انہوں نے بہت زیادہ علماء کی جو ہے وہ مدد لی اور ان سے کہا کہ یہ لوگ جو قرآنی آیتوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں اور جو غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, تو لہٰذا ان کو انگیج کیا جائے, ان سے بات کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں قرآنی آیت کو وہ غلط ہے. جب علماء نے ان سے بات کی اور ان کو انگیج کیا یہاں پہ جیلز میں, تو پھر ان کے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ینگ جو لوگ تھے ان کو کس طرح انڈاکٹرینیٹ کیا گیا تھا القاعدہ سے یا ٹیررسٹ گروپ سے, تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ جو کر رہے تھے وہ بالکل غلط ہے, اور کئی سارے لوگوں نے پھر وہ پناہ مانگی, معافی مانگی, اور جو کچھ بھی ہوا ان کو ریہیبلیٹیٹ بھی کیا گیا حکومت کی طرف سے. اس میں کئی سارے ایسے بھی لوگ تھے جن کو چھوڑا گیا, پھر اس کے بعد میں پھر وہ یمن میں چلے گئے اور پھر سے انہوں نے وہی ٹیرر ایکٹیویٹی کی. لیکن 80% ایسے لوگ تھے جعفری صاحب جنہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ غلط کر رہے تھے اور ان کو جو بتایا گیا تھا ٹیررسٹ لیڈرز نے وہ بالکل غلط تھا. تو ایک یہ پلیٹ فارم جو استعمال ہو رہا ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے وہ ٹوسٹڈ آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے ہیں جس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب تک کہ مسلمان خود اپنے فیت کو ریکلیم نہیں کرتے تب تک یہ ٹیررسٹ گروپ جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہیں گے.
اچھا, میں میڈیا کے رول پر ابھی تھوڑی دیر میں بات کروں گا. ڈاکٹر اسما صاحبہ, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے ڈسیشن میکنگ کے بارے میں. آپ کا حوالہ عالمی سطح پر یا پرٹیکولرلی اسلامی ممالک کی ڈسیشن میکنگ سے ہے, اس لیے کہ آج جتنے بھی گروپس نظر آتے ہیں انٹرنیشنل میں اکثریت اسلام پسندوں کی ہے یا اسلام کا نام لینے والوں کی ہے.
میرا اشارہ جی گلوبل لیول پہ تقریباً تمام حکومتوں کی طرف تھا. مجھے ذاتی طور پہ اس چیز سے اختلاف ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ تشدد اور انتہا پسندی کو ڈیوائڈ کریں, کیونکہ مس یوز وہ کسی بھی نام کو کر سکتے ہیں. یوں تو کل آپ پھر ایتھنک ایشوز کے اوپر
جی.
یا ان کی ایتھنک کلیننگ کی وجہ سے اس فینومنا کو ڈیوائڈ کریں گے. یہ فینومنا یونیورسل ہے, تشدد یونیورسل ہے اور اس کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. اسلامی ممالک اس ایشو کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور مغربی ممالک کیسے کرتے ہیں, ایک پالیسی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب اس سے متاثر ہو رہے ہیں. میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب افغانستان میں سوویت وڈرال کے بعد امریکہ یو ایس اے اس علاقے سے نکلا تھا, تو وہ یہ سمجھ کے نکلا تھا کہ افغانستان میں جو بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے, سول وار ہے, آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اس کے اثرات امریکہ تک نہیں پہنچیں گے کیونکہ وہ بہت دور بیٹھے ہیں یہاں سے, اور صرف پاکستان اور ریجنل جو خطے کے ممالک ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا اس انسرجنسی اور سول وار کو. مگر ایسا بالکل نہیں ہوا. اس ایک پوائنٹ نے اور ایک زرخیز زمین نے جو کہ انتہا پسندی تشدد کے لیے زرخیز تھی, اس نے جو ڈیمیج سب سے بڑا کاز کیا وہ امریکہ کے لیے کیا. تو اس لیے ہم اس چیز کو ہمیں بالکل اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ یہ اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے یا یہ اسلام کا مسئلہ ہے یا یہ مغرب کا مسئلہ ہے. ایک یونیفائڈ پالیسی ہونی چاہیے اور یہ بھی ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنا چاہیے کہ ادھر میں اس انتہا پسند گروپ کو سپورٹ کر کے اپنی ناپسندیدہ حکومت کو گراؤں اور اس ملک میں وہی اسی طرح کا ایک دوسرا انتہا پسند گروپ میرے بندوں کو مار رہا ہو. بیکاز ہمیں اس چیز پہ اس دنیا کو اتفاق رائے کرنے کی ضرورت ہے حکومتوں کو کہ یہ انتہا پسندی چاہے مذہبی ہو, چاہے لسانی ہو اور چاہے
سیاسی ہو,
یہ اس دنیا کے امن کے لیے, یہ اس دنیا کے کامن مین کے لیے, عام آدمی کے لیے ایکولی خطرہ پوز کرتی ہے. یہ اس کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ یہ اس ملک کا مسئلہ ہے اور وہ ملک سے نپٹے. یہ دنیا کی, یہ جو باضمیر دنیا کے لوگ اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایک پالیسی بنائیں. 0% ٹالرنس اس کے لیے اس کو رواج دینا چاہیے اور ڈیفینیٹلی ہماری اسلامی حکومتیں یا اسلامی ممالک کی حکومتیں تھوڑی ناکام ہوئی ہیں اس مسئلے سے ڈیل کرنے کے لیے. مگر ہم اس کو تھریٹیکلی کہتے ہیں کہ کچھ ایشوز اور چیزیں ہوتی ہیں سٹرکچرل چیزیں. اگر فرض کریں کسی ملک میں غربت ہے تو یہ اس ملک کی حکومت کے اگر بس میں ہوتا غربت کو دور کرنا تو وہ 50 سال پہلے کر چکے ہوتے. وہ سٹرکچرل ایک ایسا سرکل بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بیسک ایشوز کو جو کہیں نہ کہیں اس ملک میں انتہا پسندی کو اور لا قانونیت کو فروغ دے رہے ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے سے قاصر ہیں. مگر ہم یہ مسئلہ ان ملکوں کے اوپر, ہم مجھے بالکل اندازہ ہے کہ لا آف انٹروینشن ہے کہ آپ کسی کے ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے, مگر جب ٹیررزم کا فینومنا ایک حد سے باہر نکلتا ہے تو پھر پوری دنیا اس ملک میں دخل اندازی کرتی ہے. مگر تب تک پرابلم جو ہے علاج سے باہر ہو گیا ہوا ہوتا ہے, اس کو ریزالو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے پوری دنیا میں جس طرح یہ بہت سی این جی اوز ہیں, انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے, انسان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمیں شاید ان کاموں کو پہ مزید متفق ہونے کی اور اس کو مزید سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح کہا بھی ایک اسکالر نے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روٹ کازز کو ایڈریس کریں, یہ اس کے ٹھیک کانسیکوینسز کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ ایک ایسپیکٹ ہے, مگر ہمیں دنیا کو مل کے نمبر ایک کچھ فیصلے کرنے ہیں. اور ایک سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تشدد پسند گروپ کسی بھی ملک کا دوست نہیں ہو سکتا, اور اگر کوئی ملک کسی بھی تشدد پسند گروپ کو سپورٹ کر رہا ہو تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس ملک سے اور ان عناصر سے کس طرح ڈیل کرے گی. اس بارے میں ڈیفینیٹلی ہمیں ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں بھی جوائن کیا ہے جناب عارف انصار صاحب نے, یہاں واشنگٹن میں پالی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر ہیں. عارف انصار صاحب, ہم انٹرنیشنل ٹیررزم یا گلوبل سیکیورٹی تھریٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور ابھی یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ میڈیا جو ہے اس کے اسپریڈ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ظاہر ہے ایک جانب تو میڈیا کا یہ نقصان ہے, لیکن دوسری جانب پوری دنیا میڈیا کی غیر جانبداری اور اس پر کسی بھی قسم کے قطغن کے خلاف ہے, تو اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟
مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے رول کو کیسے بیلنس
جی,
کیا جا سکتا
ہے؟ میڈیا کے رول کو اس سلسلے میں کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ کوئی تجاویز ہے آپ کے پاس اس کے لیے؟
نہیں ہے, یہ تو بالکل میڈیا آبویسلی دونوں طریقوں سے یوز ہو رہا ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ اس کو یوز کر رہی ہیں کہ ٹو کریٹ اے نیریٹو دیٹ از پازیٹو, اور ٹو کاؤنٹر دا نیریٹو کہ جو کہ ایکسٹریمسٹ بنا رہے ہیں اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانے کے لیے. ظاہری بات ہے کوشش تو یہی ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کو اپنے شال شامل کیا جائے یا ان کے دلوں میں سمپتی کریٹ کی جائے ایک پوائنٹ آف ویو ڈیولپ کر کے. تو اس میں میڈیا کا رول تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی ریسپانسبل ہے, اور اس میں مختلف چیزیں یوز بھی کی گئی ہیں, جس میں ایک یہ ہے کہ ایک اینگل یہ ہے کہ ان کو جو ایکسٹریمسٹ ہیں, تخریب کار ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کو کوریج نہ ہی دی جائے, کیونکہ وہ یہی چیز تو ڈیزائر کرتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں اور جو کرنا چاہتے ہیں, جو تاثر دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے حرکات سے کرتے ہیں, اور اس سے پھر وہ ایک تاثر ڈیولپ ہوتا ہے. تو ایک اینگل تو یہ بنتا ہے کہ اگر اس کو بالکل کوریج ہی نہ دی جائے تو شاید وہ آدھی موٹیویشن تو ان کی وہیں ختم ہو جائے کہ ان کو کوئی امپورٹینس ہی نہیں مل رہی. دوسری طرف جس کا پازیٹیو رول ہے کہ میڈیا کو اس طرح سے یوز کیا جائے کہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے. تو میڈیا کا رول دونوں طرح سے بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بات زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے کہ اگر جو آج کل راؤنڈ دا کلاک جو کوریج ملتی ہے جو ہو رہے ہیں واقعات, اس سے کس حد تک جو ہے وہ ان کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ انسپائر ہوتے ہیں اس چیز اس امپورٹنس سے, تو اس کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ ہاں واقعی کہ اگر اس طرح کا اگر کمپلیٹ بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے. آج کل کا دور وہ ہے کہ فریڈم آف انفارمیشن ہے, ہر ایک چاہتا ہے, میڈیا کا رول ہی یہی کہ وہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ایکٹر سارے ویو پوائنٹس کو پیش کرے, لیکن اس صورت میں بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے کہ وہ ان ایڈورٹنٹلی میڈیا یوز بھی ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں. تو اس کو مزید ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کہیں ہم فریڈم آف انفارمیشن اور نیوز بریکنگ سائیکلز کو, اور خیر اس میں پھر نیوز کا بھی نیگیٹو سائڈ بھی آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ وہ بھی اپنی ریٹنگز کے لیے سینسیشنلائز کرتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ ہوں, چھوٹی سی خبر کو بہت میگنیفائی کر کے پیش کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو بہت ہی غور اور دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پازیٹیو اور پازیٹیو سائڈ پہ تو رکھا جائے اور اس اینگل میں یوز کیا جائے جس میں اس کا پازیٹیو ہو بجائے اس کے کہ وہ ان ایڈورٹنٹلی نیگیٹولی یوز ہو جائے.
سنگین شاہ صاحب, کیا میڈیا اسے قبول کرے گا, اور اگر یہ قبول کر لے گا تو کیا یہ میڈیا کے اوپر قطغن اور پابندیوں سے مطابق نہیں ہوگا؟ میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گا, لیکن پہلے میں ایک اسٹیشن آئی ڈی لوں گا جس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سنگین شاہ صاحب,
میں معافی چاہوں گا, آپ کا سوال میں پوری طرح سمجھ,
میرا سوال یہ تھا کہ کیا میڈیا اس پابندی کو قبول کرے گا, اور اگر قبول کرتا بھی ہے والنٹیرلی تو کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ میڈیا کو پابند کیا جائے؟
جہاں تک میڈیا کو پابند کرنے کی والنٹیرلی بات کی جا سکے کریں تو یہ گلوبل فینومینا ہے. آپ کون کون سے ملک کی میڈیا سے یہ سوال کریں گے کہ وہ اپنے اوپر سیلف امپوز سینسرشپ کرے, اپنے اوپر سینسرشپ کو لاگو کرے؟ پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. جہاں تک ایک ملٹنٹ یا انسرجنٹ یا ٹیررسٹ کا تعلق ہے, اس کی ڈیفینیشن بھی کلیئر نہیں ہے. ایک بندے کا ٹیررسٹ دوسرے بندے کا ہیرو ہے, اور جو ایک بندے کا کا دشمن جو ہے وہ دوسرے کا دوست ہے. تو جہاں تک اس کی بات ہے تو اسی طرح میڈیا کی اپنی پریفرنسز ہیں. ایک آدھ میڈیا یا ایک آدھ پاپولیشن جس میڈیا کا ٹارگیٹ گروپ ہے وہاں پہ جس گروپ کو ایز اے ٹیررسٹ دیکھا جا رہا ہے, شاید دوسری ٹارگیٹ گروپ میں اس ٹارگیٹ پاپولیشن میں اس گروپ کو ایز اے دوست دیکھا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کی کوئی والنٹیئر سینسرشپ ممکن نہیں ہے. اگر یہ کسی اگر ہم یہ تصور کر بھی لیں کہ یہ ممکن ہے, تو اگر ہم کسی چیز کو دبائیں گے اتنی ہی ایک انسان کی سائیکالوجی کا یہ حصہ ہے کہ ہم جس چیز کو جتنا اگنور کریں گے اور اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی لوگ اس کو زیادہ کریریں گے اور اس کی طرف جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے, اور اگر یہ ممکن ہو بھی یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ شاید وہ فائدہ نہ دے جو کہ ہم اسے فائدہ لینا چاہیں گے. اس موقع پہ بھی میں آپ کی اجازت سے اگر تو چار ڈیفینیشنز اور کلیئر کر دوں.
جی.
وہ یہ ہے کہ تشدد اور خوف ہر طرف سے ہوتا ہے. ایک حکومت بھی تشدد کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں جیل, عدالت, سزا, یہ سب چیزیں تشدد کا ایک حصہ ہیں. ایک ملک جو ہے اگر کسی قیدی کو جیل میں بھیجتی ہے یا کسی قیدی کو پھانسی چڑھاتی ہے یا کسی جن ملکوں میں پھانسی نہیں ہے وہاں کو ساری ساری زندگی جیل کے اندر ٹھونس دیتی ہے, یہ بھی تشدد کا ایک طریقہ ہے. تو تشدد دونوں سائڈوں سے ہوتا ہے. ایک حکومت بھی تشدد کرتی ہے اور غیر حکومت جو کہ جس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں وہ بھی تشدد کرتے ہیں. مگر جہاں تک حکومت کی تشدد کا تعلق ہے وہ اس کو ایک عوام کی طرف سے مینڈیٹ ملا ہوتا ہے. عوام نے اس کو حکومت ایک گروپ کو حکومت میں آنے دیا ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے یا کسی بھی اور لاجیکل لیگل اور سیمی لیگل طریقے سے, اور وہ گروپ پھر حکومت میں آ کے ایک پروسیس کے تحت سزا اور جزا کا ایک طریقہ بناتا ہے. پھر اس سزا اور جزا کے طریقے کو پارلیمنٹ کے اندر قانون بنانے والے جو اشخاص ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ملک میں نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ پھر ان سزا اور جزا کے پیرامیٹرز کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک ابھی اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں تو ایک زمانے میں ہوموسیکشوالٹی جو تھی وہ جرم ہوتا تھا, اور اس کو پھر اس کے کسی کو اگر ہوموسیکشوالٹی میں مبتلا پایا جاتا تو اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا تھا. اب یہاں پہ ہوموسیکشوالٹی کی مخالفت کرنے والے کو جیل بھیجا جا سکتا ہے. تو اسی طرح کی سزا اور جزا کے پیرامیٹرز جو ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں. جہاں تک ابھی ایک غیر یا جس کو نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرف سے اگر آپ سزا کی بات کریں جو کہ ٹیررزم جس کو ہم کہہ رہے ہیں, تو یہ ٹیررزم جو ہے یہ بھی اپنی طرف سے ان کے ذہنوں میں یہ کسی کو سزا دے رہے ہیں جو ایسا کام کرنے کی جو کہ ان کے مطابق صحیح نہیں ہے. ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ جا کے ایک کسی ایسی جگہ پہ بم رکھے گا جہاں پہ اس کی ڈیفینیشن کے مطابق کوئی ایسا کام ہو رہا تھا جو کہ ان کی اقدار کے مطابق صحیح نہیں تھا. تو بیسک چیز جو ہے دونوں طرف سے تشدد کے ذریعے ایک بنیادی نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. حکومت یہ کمیونیکیشن کر رہی ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق فلاں فلاں چیزیں جو ہیں یہ قابل عمل ہیں اور فلاں فلاں چیزیں قابل اعتراض ہیں اور اس کی ہم اجازت نہیں دیتے, اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی یہ سزا.
مگر سنگین شاہ صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول میں کون سا ایسا غلط کام ہو رہا ہے جو کسی بھی مکتبہ فکر کسی بھی سوچ کے حامل شخص کے لیے ناقابل قبول ہو جو پشاور میں ہوا؟
جی بالکل, آپ کے سوال کا جواب میں دو طریقے سے دوں گا. پہلے میں ایک ٹیررسٹ کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اس کا سوال کا جواب دوں گا, اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا نقطۂ نظر بھی کلیئر کر دوں گا کیونکہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا تضاد ہے. پہلے میں آپ کو ایک ٹیررسٹ کا نقطۂ نظر دیتا ہوں. ٹیررسٹ کا نقطۂ نظر پشاور کے اسکول میں بچوں کے قتل عام کا وقت یہ تھا کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے بچوں کا قتل عام وزیرستان میں اور باقی افاٹہ کے علاقوں میں پاکستان آرمی کے فوجیوں کے ہاتھوں جائز ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں انہی فوجیوں کے بچوں کا قتل عام بھی جائز ہے. اسی طرح اگر آپ آئی ایس کے اس عمل کو دیکھیں کہ جب انہوں نے اردن کے ایک F-16 کے
پائلٹ کو
زندہ جلا دیا تھا, ان کے اس وقت اس کے زندہ جلانے سے کمیونیکیشن جو ایک آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم ہمیں زندہ جلا سکتے ہو بمباری کر کے تو ہم بھی تمہیں زندہ جلا سکتے ہیں جب تم ہماری قید میں آ گئے. تو یہ ایک ٹیررسٹ کی طرف سے ایک کمیونیکیشن ہے, اور اس کمیونیکیشن کے دو ٹارگیٹس ہیں کہ نمبر ایک تو ان کے مخالف ہیں کہ پاکستانی کے فوجیوں تم ہمارے خلاف مت لڑو, نہیں تو ہم تمہیں اسی جگہ پہ نقصان پہنچائیں گے جہاں پہ تم ہمیں نقصان پہنچا رہے ہو. اور اسی طرح اردن کی ایئر فورس کے خلاف کہ اگر تم ہمیں ہمارے گھروں میں زندہ چلاؤ گے ہم تمہیں زندہ چلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی انٹرنل آڈینس بھی ٹارگیٹ ہیں کہ ہم نے تمہارا انتقام لیا, تمہارے بچے مرے, تمہارے لوگ زندہ چلے, ہم نے تمہارا انتقام لیا, ہم تمہارا پوچھنے والے ہیں, ہم تمہارے غم کا مداوع کرنے والے ہیں. ابھی میں آپ کو اپنی نقطۂ فکر بھی واضح کرتا چلوں, کیونکہ میں نے اس وقت ایک بہت گھناؤنے اور قابل مذمت دو ہسٹوریکل ایونٹس کی طرح سے ٹیررسٹ کے مائنڈ سیٹ سے تشریح کی ہے. جہاں تک اسلام میں ٹیررزم کا تعلق ہے, اسلام میں ٹیررزم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ٹیررزم کی تعریف میں بتایا تھا کہ ایک چھوٹا گروپ بڑے گروپ کے اوپر اپنی منشا تشدد کے ذریعے نافذ کرتا ہے, اس کے اوپر تھوپتا ہے, تو یہ اگر ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے تو پھر اسلام میں اس وجہ سے ٹیررزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا مکہ میں, اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, اور اکثر وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ غریب لوگ تھے, اور وہ ایسے لوگ تھے جن میں سماجی طور کے اوپر زیادہ طاقت نہیں تھی. وہ ایک سب سے پہلے وہ تعداد میں کم تھے, دوسرے وہ معاشی طور پر کمزور لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر ٹیررزم کی اجازت ہوتی ان کو کہہ دیتے کہ جا کے لوگوں کے گھروں میں رات کو آگ پھینک دو یا کسی کو
پکڑ کے قتل کر دو
یا کوئی ایسی حرکتیں کرو کہ مکہ کی عظما جو ہیں وہ اس پہ مجبور ہو جائیں کہ تمہاری بات سننے دیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا, انہوں نے ڈٹ کے مظالم کا مقابلہ کیا, اور صرف اس وقت انہوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا جب ان کی ایک سلطنت مدینہ میں بن چکی تھی
اور جب ان پر جنگ مسلط کی گئی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سراج وہاب صاحب, ایک سوال ابھی جو بات ہو رہی تھی اسما شاکر صاحبہ نے جو بات کہی تھی اس پہ میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ دنیا کا میڈیا اس کو رضاکارانہ طور پر قبول بھی کر لیتا ہے اس قدغن کو خود بخود اپنے طور پر, لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ تو بالکل فری فار آل ہے, اس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟
ڈاکٹر صاحب یہی میں کہنے والا تھا, اصل میں اب میڈیا کو جو جس طرح ہم ڈیفائن کرتے تھے پرانے زمانوں میں اب وہ میڈیا نہیں رہا. اصل میں جو ٹریڈیشنل میڈیا تھے اور وہ جو لوگ تھے جو نیوز ایڈیٹرز نیوز روم میں بیٹھا کرتے تھے یا وہ نیوز ایڈیٹرز جو ٹیلی ویژن رومز میں ہوتے تھے اور وہ فلٹر کرتے تھے کہ کیا نیوز لوگوں کے لیے جانے چاہیے کیا نہیں جانے چاہیے. بلکہ پرانے زمانوں میں اخبارات میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کئی سارے ایڈیٹرز اس بات پہ جو ہے کئی بار جو ہے وہ گفتگو شنید کرتے تھے کہ ایک پرٹیکولر امیج جس میں کسی آدمی کو جلایا جا رہا ہے کہ وہ تصویر لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے, یا یہ جو حادثوں میں جو لوگ مارے جاتے ہیں کہ یہ تصویریں ٹھیک ہیں کہ نہیں, کیا ریڈرز اس کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. اب یہ معاملات ایڈیٹرز کے ہاتھ میں نہیں رہا, اب ان کے ہاتھ سے یہ بات نکل چکی ہے. آپ چھاپیں یا نہ چھاپیں وہ انٹرنیٹ پہ آپ سے پہلے موجود ہیں, وہ امیجز وہ یوٹیوب کلپنگز پہلے موجود ہیں. کسی نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ ٹیلی ویژن ریٹنگز کے لیے کوئی چیز چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ نے انٹرنیٹ ٹیلی ویژن پہ نہیں چلایا تو آلریڈی یوٹیوب پہ وہ چل رہی ہے. اور بہت اور یہ ٹیررسٹ کو بھی اس بات کا پورا اندازہ ہے کہ کس طرح اپنے انفارمیشن کو ڈیسیمنیٹ کرنا چاہیے. اب ان کے پاس وہ ٹولز موجود ہیں جس سے وہ اپنے میسج کو ڈیسیمنیٹ کر رہے ہیں, اور وہ میسج سے لوگوں کو وہ آرگیومنٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کے دل بھی جیت رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آئی ایس کے اتنے گھنونے حرکتوں کے باوجود لوگ جو ہیں جو ادھر جھونک وہاں پر جا رہے ہیں, وہ جہاد سو کال جہاد سمجھ کر وہاں پر ان کو جوائن کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میڈیا جس کا ہم تصور کرتے تھے یا جس کے بارے میں ہم تھے ٹریڈیشنل میڈیا میں نیوز پیپر میں یا ٹیلی ویژن میں یا ریڈیو پہ, اب وہ معاملات نہیں رہے. بلکہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں فلاں ٹیلی ویژن چینل پہ اگر یہ خبر آئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پروپیگنڈا ہو, اس سے کہ لوگ اس کو کریڈیبلٹی بھی اس کی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دوسرے سورس پہ جائیں گے اور خود دیکھیں گے. بلکہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جرنلسٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے کیوں کسی کے بارے میں انٹرپریٹ کریں, ہم خود ڈائریکٹلی دیکھیں گے کہ آیا کسی شخص نے کسی کے بارے میں کیا کہا ہے, ہم خود یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں گے. اب اس کو جس طرح جو میڈیا اب اس کو کس طرح قبضن لگائی جائے, کس طرح اس کو اس پہ قابو پایا جائے, یہ بالکل ایک علیحدہ بحث ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے.
یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فی الحال ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟
بالکل.
اچھا ڈاکٹر اسما شاکر صاحبہ, آپ نے جو یونیفائڈ پالیسی کی بات کی ہے اگینسٹ دس ٹیررزم, آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ یونیفائڈ پالیسی بنانے کے لیے ہمارا کوئی ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے, یا یونائیٹڈ نیشنز کے تحت ہونی چاہیے, یا کسی اور آرگنائزیشن کے تحت ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کا اسٹرکچر ہونا چاہیے؟
دیکھیں جی, آئی تھنک کہ یونائیٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم سب سے افیکٹو پلیٹ فارم ہے, اور اگر ہم دنیا اس سے پہلے بھی کئی معاملات اور کئی قسم کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کو کا پلیٹ فارم استعمال کر چکی ہے, تو وائی ناٹ فار ٹیررزم ایز ویل. سو یہ جتنے کامن تھریٹس ہیں, جو جتنے انسانیت کو لاحق مشترکہ خطرات ہیں, ان سے نبٹنے کے لیے یونائیٹڈ نیشن سے بہتر پلیٹ فارم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یونائیٹڈ نیشن ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتی ہے, انٹرنیشنل سیکیورٹی اینڈ پیس کے لیے کام کر سکتی ہے, تو اسی کے انڈر وائی ناٹ ڈیفائننگ اے کامن اسٹریٹجی ٹو ڈیل وتھ کامن تھریٹس. اور یہاں پہ میں ایک بات یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سویلائزڈ میڈیا ہے, یا انٹرنیشنل میڈیا ہے, یا دنیا کا, یہ میڈیا ٹیررزم کو پروموٹ نہیں کر رہا, مگر ٹیررزم کی تشہیر کے ذریعے اس کو پروپگیٹ کر رہا ہے. اور اس زمن میں صرف اور صرف لائک سینسرشپ یا کسی قسم کا رولز اینڈ ریگولیشنز مسئلے کا حل نہیں ہے, مگر صرف اور صرف ذاتی رسپانسبلٹی. میڈیا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے, اور کئی مواقع پہ جس طرح ہم چیزوں کو یا اس طرح کے ایشوز کو پھیلاتے ہیں, جس طرح جب ہم انہیں مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں, جب ہم لفظ استعمال میڈیا کرتا ہے مسلم ٹیررزم, یہاں پہ تو میڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے, اس طرح کی کے سلینگز کا, اس طرح کی کانوٹیشنز کا چناؤ کر کے میڈیا صرف اور صرف انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ چیز میڈیا کو سمجھنی چاہیے. تو اس طرح کی جو ٹریننگ ہے, یعنی کہ مینجمنٹ, کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا آئیں گے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ایک تشدد کو مذہبی رنگ دے کے ایک اسپیسیفک کمیونٹی کو دنیا کے لیے قابل نفرت بنا رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے نفرت جو کہ اس تشدد کا یا ان تشدد پسند آرگنائزیشنز کا حصہ نہیں ہے, جو کامن لوگ ہیں میرے اور آپ کے جیسے, جو سول سوسائٹی میں کامن عام زندگی گزارتے ہیں, جو سول سوسائٹی کا حصہ ہے. اور یہاں پہ میں آسٹریلیا کی مثال دینا چاہوں گی, کینیڈا کی دینا چاہوں گی, جنہوں نے اس کے تشدد کے اپنے ملکوں میں رونما ہونے والے واقعات کو مذہب اور ایتھنیسٹی کا رنگ دینے سے گریز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی, اور ان کے میڈیا کا رول بھی اس زمن میں قابل ستائش رہا. تو صرف ریسپانسبلٹی کی ریئلائزیشن کہ نفرت کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس کو پھیلانا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے, ڈیفینیٹلی یونائیٹڈ نیشنز ہی ہمارے پاس ایک لیگل اینٹیٹی ہے جو ہمیں ایک اویلیبل پرووائڈ کر رہی ہے پلیٹ فارم, جس کو ہم یوز کریں, اور ایک کامن اسٹریٹجی اگینسٹ, جس طرح پاکستان نے اپنی ریسنٹلی ایک کامن پالیسی فور نیشنل سیکیورٹی اور اگینسٹ ٹیررزم ڈیفائن کی ہے, اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایک کامن پالیسی اگینسٹ تھریٹ آف ٹیررزم اینڈ ٹیررزم ڈیفائن کرے, جس میں سٹک اینڈ کیریٹ اپروچ کا ڈیفینیٹلی استعمال کیا جائے, اور ہر طریقے سے, ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کی جائے کہ سویلائزڈ کمیونٹی کا, سویلائزڈ ورلڈ کا ایک نقطہ نظر ہے ہر قسم کے تشدد کے حوالے سے, مذہب, ذات, رنگ, نسل اور آئیڈیالوجی کا فرق کیے بغیر.
اچھا عارف انصار صاحب, آپ کے خیال میں یونائیٹڈ نیشنز افیکٹو ادارہ ثابت ہو سکتا ہے, جبکہ اس کی ریپیوٹیشن یہ ہے کہ بعض معاملات میں, بلکہ اکثر معاملات میں اس کی بات سنی نہیں جاتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے؟
نہیں, بالکل ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے جو دوسرے ویریبلز ہیں وہ بھی ہمیں اس ڈبیٹ میں شامل کرنے چاہیے کہ فیوچر ورلڈ جو ایوالو ہو رہا ہے ہمارے سامنے, اس میں کس قسم کے چیلنجز ہیں, اور جو ہمارا آج کل کا دنیا کا سٹرکچر ہے وہ کیا ان چیلنجز کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سک رہا ہے یا نہیں کر سک رہا, اور اگر نہیں کر سک رہا تو پھر وہ کس طرح سے ہمیں آرگنائز ہونا پڑے گا کہ جو ہم فیوچر کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جس میں صرف ایکسٹریمزم نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیزیز جو کہ ایبولا کے فارم میں افریقہ میں ریسنٹلی چیلنج بنا ہوا تھا, اور تیسرا جو ہے کلائمیٹ چینج جس طرح ہے جو بھی وہ بھی اکراس بارڈرز پھیلا ہوا ہے اور اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے کہ کون کس طریقے سے اس کو اس چیلنج کو ہم ہینڈل کریں گے, اور اس میں جو ریسپانسبلٹی ہے مختلف پلیئرز کی وہ کس طرح سے ادا کریں گے, اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ پھر ایکسٹریمزم بھی آ گئی. اچھا اس کو ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے جو ہمارا ادارہ پولیٹیکٹ ہے اس میں یہ کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ زیادہ تر ریسپانس جو ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے ہم نیشن اسٹیٹ اسٹرکچر میں ابھی آرگنائز ہیں تو ہم ہر ایک نیشن اپنے طور سے کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے, جب بڑا مسئلہ ہو تو یو این میں چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اس میں پوائنٹ جو ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ چیلنجز ہیں یا اکراس بارڈر چیلنجز ہیں اس کے لیے ملٹی لیٹرل ریسپانسز کی ضرورت ہے, اور اس میں ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر اگریمنٹ ہو سب کا, جس طرح کے ڈسکشن میں شامل ہوئی بات ابھی کہ کیا ایکسٹریمزم ہے, کیا اس میں فریڈم فائٹرز بھی ہیں, کیا پراکسی وارز بھی شامل ہیں, کیا گلوبل وار پاور اسٹرگلز یا بیلنس آف پاور اسٹرگل جو چل رہی ہیں جس طرح مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں جس میں بڑے پلیئرز بھی شامل ہیں, سیریا ہے ماڈریٹ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو ایک سائڈ سپورٹ کر رہی ہے, کرد ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, تو ایک بہت کمپلیکس قسم کی سچویشن ابھر کے آ جاتی ہے. اچھا تو اس کا اب ظاہری بات ہے کہ یو این ہی بیسٹ پلیٹ فارم ہے, لیکن یو این میں بھی تو سیکورٹی کاؤنسل ہے اور اس میں بڑے بڑے پلیئرز ہیں, ان کے پاس ویٹو پاورز ہیں, اور پھر ان ایڈورٹنٹلی پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں جہاں پہ پالیٹکس انوالو ہو جاتی ہے, یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اسائڈ فرام دیٹ کہ یو این کی ریفارم کس طرح سے ہو رہی ہے, ان کی ڈیسیجن میکنگ کس طرح سے فیوچر میں ایوالو ہوگی, ایک چیز یہ کلیئر ہے کہ جو فیوچر کے چیلنجز ہیں ان کے لیے ملٹی لیٹرل ریسپانسز کی ضرورت ہے, انڈیویجلی لوگ حل نہیں کر پائیں گے یہ چیزیں.
سراج بہاف صاحب, ابھی یہاں گفتگو ہو رہی تھی جس میں روٹ کازز کی بات کی گئی اس ٹیررزم کے لیے یا انسیکیورٹی کے اس ماحول کے لیے, وہ روٹ کازز پاسبلی ان کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے, اقوام عالم کو کیا کرنا ہوگا اس سلسلے میں؟
دیکھیے, اقوام عالم کو سب سے پہلے جہاں جہاں ویکیوم ہے اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ یہ اگر اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ یہ فلاں فلاں پرابلم جو ہے ہم سے کنسرن نہیں کرتا ہے اور یہ کہ ہمارے وہاں پہ ریجنل سٹیکس ہے لہٰذا ہم ایک ملک کے خلاف نہیں جائیں گے اس ملک کے خلاف نہیں جائیں گے, جب تک کہ اس طرح کی جو پالیسی ہوگی جس کو ہم جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز کہتے ہیں, اگر اس طرح کی پالیسی ہوگی تو اس کے اندر خطرات لاحق ہیں, اور اس سے ہوگا یہ کہ اس ویکیوم کا جو انتہاپتی تنظیمیں ہیں اس کا بھرپور استعمال کرتی ہیں. دیکھیے, جو اگر آج 3 سال پہلے سیریا میں انٹرنیشنل کمیونٹی اگر انٹروین کرتی اور جو پاپولر ریولوشن تھا بشار اسد کے خلاف اگر اس کو وہ اگر وہاں پر انٹروین کر کے اگر وہ بشار اسد کو نکلوا دیتے اور وہاں پہ ایک لبرل گورنمنٹ جیسا کہ تجویز کی گئی تھی اگر اس کو انسٹال کر دیتے وہاں پہ جس کو لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل تھی, اگر یہ ہوتا تو وہاں پہ یہ ویکیوم کریٹ نہیں ہوتا جو اس ویکیوم میں القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ جیسی جو خطرناک تنظیموں نے جو ہے وہ وہاں پہ پنپ گئی. اسی طرح سے افغانستان کا ہے, افغانستان میں جب ویکیوم ہوا تو انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی, لہذا پاکستان کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑا. اسی طرح عراق میں انٹرونشن شروع سے انٹرونشن ہی غلط تھا, لیکن جب انہوں نے وہاں پہ انٹروین کیا تو انہوں نے پھر ایک ایسی سیکٹیرین حکومت کو جو ہے وہ وہاں پر فروغ دیا جس نے جو ہے تمام ساری چیزوں کو بالکل تحس تحس کر دیا, اور اب ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ویکیوم ہے, اس ویکیوم میں انتہا پسند تنظیمیں جو ہے وہ پنپ رہی ہیں, بلکہ اب اس وقت وہاں پر موصول میں ایک بہت زبردست جنگ ہونے جا رہی ہے جس میں آئی ایس کے خلاف کاروائی ہونے والی ہے, لیکن اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر موصول میں آپ کو جیتنا ہے تو پھر آپ کو وہ سنی فورسز وہاں پر چاہیے جو اس وہاں کے لوکل پاپولیشن کے بل جیت سکے, اور ان کو یہ لگے کہ اگر آئی ایس یہاں سے نکلتی ہے تو خدا نخواستہ پھر وہاں پہ پیشمرگا یا کردش فورسز یا شیعہ ملیشیا وہاں پر نہ آ جائے, اگر جب تک کہ وہاں کے سنی پاپولیشن کو اس چیز کا خطرہ رہے گا ظاہر وہ آئی ایس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرے گی. ایسی بالکل القاعدہ کے خلاف عراق میں جب جنگ جیتی گئی تھی پیٹریس کے زمانے میں, جنرل پیٹریس کے زمانے میں, تو اس میں وہ ٹرائبل جو لوگ تھے, جو قبیلے کے جو لوگ تھے, جو سنی قبیلے کے جو لوگ تھے, وہ جب آن بورڈ آئے, ان کو آن بورڈ لیا گیا اور ان کو تیقن دلایا گیا کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہوں گے, ان کو پولیٹیکل پاور دیا جائے گا, تو وہ جب گورنمنٹ کے فورسز کے ساتھ یا امریکن فورسز کے ساتھ جب وہ شامل ہوئے تو پھر القاعدہ کو وہاں پہ ڈیفیٹ کرنے میں آسانی ہوئی. لیکن جیسے ہی وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس فیل ہوا, کولیپس ہوا, پھر سے جو ہے وہ آئی ایس نے وہاں پہ جنم دیا اور اس وقت آئی ایس کو وہاں پر جو ہے لوگوں کی سمپتیز حاصل ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں ویکیوم ہو رہا ہے, جیسے صومالیہ کے اندر اس وقت بالکل بڑا ویکیوم ہے, وہاں پہ پتہ نہیں کہ کس کی حکومت ہے, جہاں جہاں ویکیوم ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بغیر کسی کے سائڈ لیے فوری طور پر انٹروین کریں. اس لیے کہ یہ آج کے جو گلوبلائز کنیکٹڈ ورلڈ ہے, اس میں یہ اب نہیں کہا جا سکتا کہ صومالیہ کے اندر جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کا پیرس میں کوئی اثر نہیں ہوگا, یا افغانستان میں جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس کا واشنگٹن میں کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ سب ایک گلوبل ولیج اور گلوبل ورلڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے. اور جہاں 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 کوئی پولیٹیکل ویکیوم نظر آ رہا ہے, جیسے یمن میں اس وقت بہت خطرہ ہے, بالکل ویکیوم ہے, اور اگر وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین نہیں کرتی ہے تو وہاں کا وہ جو سنی پاپولیشن ہے, جو ہوتیوں سے ڈرا ہوا ہے, وہ جو ہے سیدھا القاعدہ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گا اور سمجھے گا کہ وہی ان کے سیویئرز ہیں. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ انٹروین نہیں کرتی ہے تو القاعدہ وہاں پہ اسٹرانگ ہونے کے خدشات ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ وہ جہاں جہاں پولیٹیکل ویکیوم دیکھیں اور کولیپس آف گورنمنٹ دیکھیں, وہ وہاں پر انٹروین کریں, اور انٹروین پازیٹیولی کریں, فورس فار گڈ کی طرح کریں. اور یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ جو ویٹو استعمال کرتے ہیں اور ویٹو استعمال کر کے بالکل ایک اسٹیٹس کو کا جو طریقہ کار وہاں پہ ہیں, جس سے چیزیں بالکل آگے نہیں بڑھتی اور جہاں کی وہیں رہتی ہیں. جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے, اسرائیل کو پچھلے 50 سال میں کوئی روک نہیں سکا, وہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کا بہترین اگزامپل ہے یا ورسٹ اگزامپل ہے. وہاں پر بھی تمام سر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس کا الائی ہے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے آنے والے دنوں میں کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں.
ویسے آن دا کنٹریری
انٹروین کریں اور پازیٹیولی انٹروین کریں.
آن دا کنٹریری اسرائیل کو بھی تو یہ موقف ہے اسرائیل کا بھی کہ ان کے خلاف بھی ٹیررزم ہوتی ہے. اینی ویز یہ بتائیے سنگین شاہ صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ فلاں فلاں لڑائی یا فلاں فلاں کاروائیاں جو ہیں پراکسی میں ہو رہی ہیں, تو جب تک یہ پراکسیز جاری رہیں گی کیا کوئی یونیفائڈ پالیسی اختیار کرنا ممکن ہے؟
جہاں تک آج کل کی نئی جس کو نیو وار فینومینن بھی اکثر لوگ کہتے ہیں, جہاں تک ان کا تعلق ہے, وہ اکثر ابھی ممالک ایک دوسرے کے سامنے آ کے اپنی ڈائریکٹ پیڈ فوجوں کے ذریعے نہیں لڑتی جنگیں. آج کل جنگیں جو اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو وہ پراکسیز کے ذریعے ہو رہی ہیں. پراکسیز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی ایک کوئی ایک ملک اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے گروپ کو, جو کہ اس کی پے رول کے اوپر نہیں ہے, جس کو ڈائریکٹلی تنخواہ نہیں دے رہا, اس گروپ کو استعمال کرتے ہیں اور اس گروپ کے ذریعے اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے. اگر کل انٹرنیشنل ایرینا میں اس کے اوپر الزام آئے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہمارے حرکات نہیں ہیں, یہ تو ایک اور گروپ کے حرکات ہیں. تو یہ پراکسیز کی ڈیفینیشن ہے. آج کل کی اگر ہم جنگوں کو دیکھیں تو یوکرین میں اگر ہم دیکھیں تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ رشیا کی طرف سے پراکسیز استعمال ہو رہی ہیں. افغانستان کی اور روس اور امریکہ کی جنگ کے دوران پاکستان کے اوپر الزام لگا کہ وہ طالبان کو ایز اے پراکسی استعمال کر رہے ہیں. پاکستان افغانستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ٹی ڈی پی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ایز اے پراکسی پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے. تو جہاں تک پراکسیز کا تعلق ہے, یہ تو ایک خاص حد تک چلتی ہے, مگر ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ یہ پراکسیز اپنے ہینڈلرس کے جو ان کو استعمال کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں, اور پھر وہ اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے حربے اختیار کرتے ہیں جس کو ہم عام فین زبان میں ٹیررزم کہتے ہیں. جہاں تک آپ کی جو اگر میں آپ کی اجازت سے آپ کی جو پیچھے ڈسکشن جا رہی تھی امیڈیٹ کازز کے اوپر ٹیررزم کے, اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم پراکسیمیٹ کازز کو بھی ایڈ کر لیں. پراکسیمیٹ کازز وہ ہوتی ہیں جو کہ امیڈیٹ کازز کو ممکن بناتی ہیں. امیڈیٹ کازز اکثر وہ کازز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے, غصے کو پھر ایسے گروپ جیسے کہ القاعدہ ہو گیا اور اسلامک اسٹیٹ ہو گیا یا ٹی ٹی پی ہو گیا, وہ پھر وہ گروپ جو ہوتے ہیں وہ لوگوں میں موجود غصے کو نفرت میں بدلتے ہیں. اور غصے اور نفرت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ غصے کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا. ایک آدمی غصہ ہوتا ہے مگر اس کو ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اپنا غصہ کس پہ نکالے. نفرت جو ہوتی ہے اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, آپ کو کسی چیز سے نفرت ہوتی ہے. تو وہ لوگ یہ جو آئی ایس ہو گیا یا القاعدہ ہو گیا, ٹی ٹی پی ہو گیا, وہ آپ لوگوں میں موجود غصے کو لے کر اس کو نفرت میں بدلتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا دشمن کون ہے. اور پھر اس نفرت کے اظہار کا طریقہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ اس نفرت کے اظہار کو تم لوگ ایکٹس آف ٹیررزم کی طرح کرو, جا کے بم پھاڑو یا کہیں جا کے لوگوں کو ذبح کرو اور ایکسیٹرا. تو یہ اس طریقے سے کی جاتے ہیں. مگر یہ انٹرمیڈیٹ کازز جو ہیں, یہ امیڈیٹ کازز جو ہیں, یہ پراکسیمیٹ کازز کی وجہ سے ہوتے ہیں, جن میں ان ایجوکیشن بھی ہے, ان امپلائمنٹ بھی ہے, جہالت بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پراکسیمیٹ کازز ہیں جس کے ذریعے امیڈیٹ کازز ممکن بنتے ہیں. تو جہاں تک اگر امیڈیٹ کاز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں تو ہمیں پراکسیمیٹ کازز کا بھی خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ فاٹا میں یہ امیڈیٹ کازز کبھی بھی نہ بنتے ہیں. اگر فاٹا میں ان ایجوکیشن نہ ہوتی, ان امپلائمنٹ نہ ہوتی, وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی بگڑی ہوئی نہ ہوتی. جیسے کہیں یہ کیس ایک واحد دنیا کا خطہ ہے جو کہ ایک ملک کا حصہ ہے, مگر اس ملک کا قانون اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا. تو اگر اس قسم کے پراکسیمیٹ کازز کو بھی مد نظر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا.
ڈاکٹر اسما, ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ آئندہ چند مہینوں کا یا چند برسوں کا اس پس منظر میں کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں؟
کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جتنا زیادہ تھریٹ انٹینس ہوتا ہے نا, سخت ہوگا, اتنے ہی سختی سے, اتنے ہی ڈٹرمینیشن سے اس کا ڈیفینس بھی سامنے آئے گا. تو یہ فینومنا جتنا زیادہ اس ٹائم دنیا کے ممالک کو متاثر کر رہا ہے اور ٹرانس بارڈر فینومنا بن گیا ہے, تو دنیا کا رسپانس بھی میں دیکھ مجھے آئی کین فور سی کے آہستہ آہستہ ایک یونیفائڈ رسپانس آئے گا اور دنیا اس تھریٹ کو پرسیو کرے گی ایز اے کامن تھریٹ ٹو ہیومینٹی. اور اس کے لیے مزید مدلل پالیسیز, مزید لاجیکل پالیسیز, اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اپروکسیمیٹ اور امیجیٹ کازز دونوں کو ایڈریس کرنے کی طرف جائیں گے. اور ورنہ یہ اگر ایسا انٹرنیشنل کمیونٹی نے نہ کیا تو یہ فینومنا اور یہ تھریٹ پوری دنیا کے امن کو, جس طرح آپ دیکھیں اب پوری دنیا سے, یورپ سے, امریکہ سے لوگ جا رہے ہیں, آئی ایس آئی ایس کے ممبر بن رہے ہیں, اگر کل کو یہ اپنے ملکوں میں واپس آئیں گے تو یہ کیا پیغام لائیں گے؟ یہ ملٹرائزیشن کا پیغام لائیں گے اپنی کمیونٹیز کے لیے, یہ تشدد کا پیغام لائیں گے, یہ انہیپینیس کا, یہ ایک وہ وار ٹراما کے ساتھ آئیں گے. اور یہ سارے ایشوز ان کی اپنی سویلائز سیٹلڈ کمیونٹیز میں پرابلمز کریٹ کریں گے. تو دنیا کے پاس میرے خیال میں اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ ایک لاجیکل, ریشنل, مدلل پالیسی اس زمن میں بنائی جائے اور مل کے اس خطرے کا مقابلہ کیا جائے. کیونکہ یہ خطرہ دنیا کو مطلب ڈویژن نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس نسل کے لوگوں کو نہیں ماریں گے اور اس نسل کے لوگوں کو ماریں گے. یہ خطرہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مذہب اور نسل کی تفریق کے بغیر ایک کامن تھریٹ پوز کر رہے ہیں سملر انٹینسٹی کے ساتھ. اس لیے دنیا کو بھی اسی قسم کا رسپانس دینا ہوگا.
بہت شکریہ سنگین شاہ صاحب, سراج وہاب صاحب, ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحب اور عارف انصار صاحب, آپ تمام صاحبان نے شرکت کی. ایک انتہائی اہم موضوع پر تبادلہ خیال میں حصہ لیا. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے وٹو میر, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.